الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ آج پھر اس کے گھر میں جمع ہیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر ہفتے تازگی کا ایک موقع میسر آتا ہے بہت سی کام کی باتیں سامنے آتی ہیں تو انسان کے لیے عمل آسان ہوتا ہے نیکی کے جذبے تازہ ہوتے ہیں اور بزرگان دین کی باتوں سے اور ان کی کام کی نصیحتوں سے ہمارے لیے آگے زندگی میں بڑھنا آسان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو ہمیں پورا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز ہی اتنی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس چیز کو بھی انسان دیکھ لے تو ہر چیز ہر ہر صلاحیت اپنی جگہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی قیمتی نعمت ہے خدا نہ کرے ہمارے جسم کے اندر کوئی سا نظام معطل ہو جائے اس وقت جب اس کی اصلاح کے لیے ہسپتال جایا جاتا ہے ڈاکٹروں سے رابطہ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اپنے اس نظام کو بحال رکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے انسان کے خرچ ہو جاتے ہیں یہ پورا وجود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اللہ پاک اس کے خالق ہیں وہی اس کے مالک ہیں اس وجود کو اللہ پاک نے ہمیں بطور امانت عطا فرما دیا سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز امانت خداوندی اور ایک ایک چیز اپنی جگہ ایک عظیم نعمت ہے ان تمام نعمتوں کا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ وصول کرتے تو ظاہر ہے کہ ہم ساری زندگی بھی ان نعمتوں کی قیمت نہ چکا سکتے آنکھ ہے کان ہے زبان ہے ہاتھ پاؤں اعضا جوارے سب سے بڑھ کر دل عقل اور اندرونی نظام کے سارے جتنے بھی پرزے ہیں ایک ایک چیز کا بدل اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے تو یقیناً ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا تو اس رب کریم نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایک دیہاتی جو اپنے دیہاتی انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا دیہاتیوں کے انداز بڑے عجیب اور بڑے ہی انوکھے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کے دیہاتی کا قصہ مشہور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا اے اللہ تو میرے سامنے ہوتا میں تیرے سر کے اندر بالوں میں جوئیں دیکھتا تیرے بالوں میں کنگھی کرتا تیرے سر میں تیل لگاتا تیرے سر کی مالش کرتا میں تیرے ہاتھ پاؤں دباتا اپنی خدمت کا اظہار ان الفاظ سے کر رہا تھا جن الفاظ سے انسان کسی انسان کی خدمت کرتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس کی یہ مناجات سنی سخت ناراض ہوئے اس کو ڈانٹا ایسی جھاڑ پلائی کہ گستاخ یہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند و بالا ہے کچھ ہی وقت نہیں گزرا کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی آئی کہ اے موسیٰ تم نے ہمارے ایک دوست کو ہم سے جدا کر دیا وہ ہمارا دوست اپنے انداز سے اپنے علم کے مطابق اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی محبت کا اظہار برس ہا برس سے کرتا چلا آ رہا تھا وہ اپنی محبت اسی انداز میں ظاہر کرتا تھا ہم نے تو کبھی اس کو نہ دھتکارا آپ نے اس کی پکار سن لی ایسی جھاڑ پلائی کہ وہ دل شکستہ ہو کر ہم سے دور چلا گیا ہم سے مناجات اس نے ختم کر دی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کو روکیں اور ٹوکیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب یہ وحی پہنچی اس دیہاتی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے پاس جا پہنچے اور جا کر اس کو کہا کہ بھائی تو جس انداز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے اسی انداز میں کرتا رہے، تو جان تیرے رب، جان تیرے رب کو تیری یہی ادا پسند ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑیں، نہ اس لیے کہ آپ ہمارے بندوں کو ہم سے توڑیں۔ تو غرض یہ ہے کہ دیہاتیوں کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو اسی قسم کا ایک دیہاتی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، اے اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کر دیا، ہماری پیدائش پر اللہ پاک نے ہم سے کوئی قیمت نہیں لی، اور رزقتنی مجانا مفت میں آپ ہمیں روزی عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمارے اس رزق کے بدلے میں ہم سے کوئی قیمت نہیں لیتے۔ تو دو واسطے دیے، اللہم خلقتنی مجانا، اے اللہ آپ نے مفت میں مجھے پیدا کیا، اور رزقتنی مجانا مفت میں مجھے روزی دی، فاغفر لی مجانا، اے اللہ مفت میں بخش بھی دیجئے، مفت کے اندر بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر سرزنش کے، بغیر گرفت کے آپ مفت کے اندر مجھے معاف بھی کر دیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے سر سے پاؤں تک جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ایک ایک نعمت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہر نعمت اللہ پاک نے مفت میں عطا فرما رکھی ہے۔ اس نعمت کی اگر صحیح معنوں میں قدر کی جائے، اللہ پاک ان نعمتوں میں دوام بخشتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے ان نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجود انسانی کے اندر ہر ہر عضو اپنی جگہ بہت ہی زیادہ کار آمد اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل، من جملہ ان میں سے ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ان کلمات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ مومن کہلاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کی حرکت سے انسان اپنے منہ سے کلمہ کفر نکالتا ہے تو کافر کہلاتا ہے۔ یہی زبان جس کا وجود بہت ہی چھوٹا سا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایسا نظام اس کے اندر فٹ کر دیا، ایک چھوٹا سا خانہ جس کو چاروں طرف سے دانتوں کے ذریعے گھیرا ہوا ہے کہ چاروں طرف اس زبان کے محافظ موجود ہیں، اور پھر دو ہونٹ اس کے لیے دروازے کے طور پر ہیں۔ یہ محفوظ ترین قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جس کے چلانے کے لیے اللہ پاک نے اس قدر عجیب و غریب انداز رکھا کہ انسان دماغ سے سوچتا جاتا ہے اور زبان بڑی تیزی کے ساتھ حروف کو، الفاظ کو، کلام کو جوڑتی ہوئی چلتی چلی جاتی ہے۔ جس جس نعمت پر بھی اور جس جس عضو کے اوپر انسان دھیان دے، غور کرے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر تازہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے کیا کچھ ہمارے اندر اپنی نعمت کے خزانے رکھے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ہم نے روئے زمین پر یقین کرنے والوں کے لیے اپنی بے شمار نشانیاں پھیلا دی، وفی انفسکم، اور خود تمہارے وجود کے اندر بھی ہم نے اپنی قدرت کی ایسی ایسی نشانیاں رکھی، افلا تبصرون، تم دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، سر سے پاؤں تک تمہارا پورا وجود، ظاہر ہو یا باطن، ہر ہر چیز ہماری قدرت کا جیتا جاگتا منہ بولتا بین ثبوت ہے، اور قدرت کا عظیم الشان کرشمہ ہے۔ تو یہ زبان دماغ کے ساتھ اس کی وابستگی، دل میں آنے والے خیالات، دل میں آنے والے باتیں، اس کا اظہار بڑی تسلی اور بڑے اطمینان کے ساتھ انسان زبان کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مشین اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جس میں نہ بجلی خرچ ہوتی، نہ اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، جو کچھ انسان سوچتا ہے اور وہی ادائیگی زبان سے ہو جاتی ہے۔ برس ہاں برس گزر جانے کے باوجود یہ زبان نہ گھستی ہے، نہ سکڑتی ہے، نہ بیکار ہوتی ہے۔ 70, 80, 90, 100, 100 سال کی عمریں لوگ پاتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر سب ہی کی زبان جس طرح بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، ادھیڑ میں اور بڑھاپے میں اور آخری عمر تک یہ زبان اسی طرح کام کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو وہ اہمیت عطا فرمائی کہ سارے کے سارے چیز کا، سارے کے سارے وجود کا دار و مدار اسی زبان پر رکھا۔ انسان مومن موحد بنتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے تو وہ بھی اسی زبان سے، خدا نہ کرے کلمہ کفر نکالتا ہے، کوئی توہین آمیز کلمات کہتا ہے تو وہ بھی اسی زبان سے۔ تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کی اگر قدردانی کی جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ نا قدری کی جائے، بے احتیاطی کی جائے تو انسان جہنم کے گھڑوں میں جا گرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بات پر الجھ پڑے اور اس الجھاؤ کے اندر ان کی آوازیں ذرا بلند ہو گئیں، اللہ پاک نے سورہ حجرات اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہونے نہ پائے۔ اگر تو ایسا ہوا تو پھر یاد رکھنا، اگر تم نے اس طرح کیا، ولا تجہروا له بالقول، اور آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو انداز اختیار نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو شنید کرتے ہو، اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی بھر کا سارا کیا کرایا رتی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، اور بالکل تم زیرو بٹا زیرو بن جاؤ گے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال رائے گاہ چلے جائیں گے۔ جس طرح آگ لگ جائے اور جلا کر ہر چیز کو خاکستر کر دے، بالکل راکھ بنا کر رکھ دے، تو اعمال کے اندر بھی حب ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے سال ہر سال محنت کی، اعمال جمع کیے، نیکیاں جمع کی، ذخیرے بنائے، اور خدا نہ کرے کوئی معمولی سی چوک ہو گئی، کوئی معمولی سی بے احتیاطی ہو گئی، تو یہ تھوڑی سی بے احتیاطی زندگی بھر کے پورے اثاثے کو جلا کر راکھ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ زبان اس کا احتیاط کے ساتھ استعمال ہو تو کتنا اونچا مرتبہ اور مقام رکھ دیا کہ مومن بن جاتا ہے، مسلم بن جاتا ہے، جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے۔ اور اگر اس میں ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی، ذرا سی بے ادبی ہو گئی، اور وہی زبان اس کی آواز اونچی ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں آپ کی آواز سے، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہی حکم اس وقت جب اترا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت یہ ہو گئی کہ حضرت صدیق اکبر خاص طور پر آپ کے سامنے پھر آواز سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح انسان سرگوشی کے اندر ایک دوسرے سے آواز میں باتیں کرتا ہے، پھر سرگوشی والی آواز کے ساتھ آپ سے کہاں کلام ہوا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ زبان جو مختصر سا گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ پاک نے عطا فرمایا، اپنی عظمتوں کے لحاظ سے، قدر و منزلت کے لحاظ سے اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اسی کے اوپر پورے وجود کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ ہر روز صبح سویرے جب انسان صبح کرتا ہے، حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے تمام اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہو کر اسے کہتے ہیں کہ اے زبان، تو آج کے دن سیدھی سیدھی چلنا، صحیح صحیح چلنا، اس لیے کہ تیری سیدھی چلنے سے ہماری سیدھا پن وابستہ، تیرے ٹیڑے ہو جانے سے ہمارا ٹیڑھا پن وابستہ۔ تو اگر درست چلے گی، سیدھی سیدھی رہے گی، تو ہم بھی درست رہیں گے، سیدھے سیدھے چلیں گے۔ تو اگر بہک گئی، تو اگر ٹیڑی چلی، کجروی اختیار کر لی، تو یاد رکھنا کہ ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے ٹیڑے ٹیڑے چلیں گے۔ تو یہ زبان مرکزی حیثیت رکھتی ہے تمام اعضاء کے لیے، پورے وجود کے لیے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور بالخصوص دینداری کے لحاظ سے اس زبان کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ بزرگان دین کے پاس جب کوئی انسان اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوتا ہے تو جہاں وہ اور چیزوں پر روک ٹوک کرتے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر لگام دیتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ لو، یہ زبان فضول گوئی میں استعمال نہ ہو، برائیوں میں، گناہوں کے اندر استعمال نہ ہو، کسی کی دل آزاری میں اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے اندر یہ استعمال نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بہت زیادہ باتونی، لمحے بھر کے لیے چپ نہ ہوتے، ایک قصہ شروع کرتے وہ قصہ پورا ہونے نہ پاتا کہ دوسرا قصہ شروع کر دیتے، تو حضرت بھی ان کی باتیں سن کے اکتا جاتے کہ یہ کیسے باتونی انسان ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہوتی کہ دوسری بات چھیڑ دیتے، وہ شروع ہو گئے کہاں کہاں کے اس سے کہانیاں سناتے رہتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے انسیت ہوئی تو عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہ ٹھیک بیعت فرما لیا. بیعت ہونے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت اپنی اصلاح کے لیے کوئی وظیفہ چاہتا ہوں، وظیفہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا وظیفہ صرف یہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دے لو، بس تم اپنی زبان کے اوپر ایسا قابو رکھو کہ تمہاری زبان ایک تو لا یعنی چیزوں میں، فضول گوئی میں، گپ شپ میں، آلتو فالتو قصے کہانیوں میں چلے نہ، اس کو قابو میں کر لو، یہی تمہارا وظیفہ ہے. اب ظاہر ہے کہ باتونی آدمی تھے، سالہ سال سے اسی باتونی انداز میں گزارتے چلے آئے تھے. اب زبان کو قابو میں رکھنا اور محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوں اور کوئی بات چل رہی ہے تو اندر سے تو پھر کڑی میں ابال آتا ہے کہ میں بھی سناؤں کوئی بات، لیکن چند دن اپنے آپ پر قابو رکھا. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہی نسخہ ان کی اصلاح کے لیے کافی ہو گیا، چونکہ وہ آئے تھے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت لے کر آئے تھے. جو نسخہ بتایا اس پر انہوں نے کاربن ہو کر دکھایا. تو فرماتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے کہ وہ بالکل سدھرے ہوئے، صحیح صاف ستھرے، اور ایک جیسے انسان خاموش مزاج ہوتا ہے وہی انداز ان کے اندر آ گیا. تو بزرگان دین اپنے پاس آنے والوں کو یہی تلقین کیا کرتے ہیں کہ کم بولنا یعنی اعتدال کے ساتھ بولنا، کم کھانا یعنی اعتدال کے ساتھ کھانا، کم سونا یعنی اعتدال کے ساتھ سونا، کہ ہر چیز کے اندر میانہ رہے. یہ چیز بنیادی جڑ کی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو پانے والا ہو، کہ اس کو پتہ ہے کہ کہاں مجھے بولنا ہے، کہاں مجھے خاموش رہنا ہے، یہاں میرا بولنا ضروری ہے یا میرا بولنا بیکار جائے گا. اس لحاظ سے اللہ پاک نے جو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی محنت کے، اور پھر اللہ پاک نے اس میں تراوٹ کا ایسا نظام رکھا کہ ہر لمحے اس کو اندر سے رطوبت ملتی رہتی ہے اور یہ زبان تر رہتی ہے. اللہ پاک کی ہر ہر نعمت پر دل کی گہرائیوں سے اتنا زیادہ والیانہ انداز میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرتے دم تک یہ تمام کے تمام اعضاء اور جوارے اور یہ تمام کی تمام صلاحیتیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. خدا نہ کرے کبھی کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ آنکھ کے اندر یہ جو تراوٹ رہتی ہے، معمولی سے آنسو رہتے ہیں، یہ اگر خشک ہو جائیں انسان کا جینا دوبارہ ہو جاتا ہے. آنکھ کی یہ پتلی کے اوپر جو معمولی سا پردہ ہے، اس میں اللہ پاک نے صلاحیت رکھی کہ انسان پلک جھپکتا رہتا ہے. خدا نہ کرے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں پلک بند ہونے کے بعد کھولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو انسان کو اپنے ہاتھ سے آنکھ کھولنی پڑتی ہے. تو خدا نہ کرے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان خشک ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اتنا مجبور ہوتا ہے کہ بار بار پانی کے قطرے منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں، اور نہ انسان چین سے سکون سے سو پاتا ہے کہ منہ خشک ہے، تراوٹ آ نہیں رہی. تو اللہ پاک نے اتنی عظیم الشان نعمتیں ہی نعمتیں ہمارے وجود کے اندر دی ہیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو یقیناً انسان وجد میں آ کر جھوم جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر دل کی گہرائی سے ادا کرنے پر وہ آمادہ بھی ہو، اور گویا کہ دل کے تقاضے کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے کتنی عظیم الشان نعمتیں بن مانگے بلا استحقاق ہمیں عطا فرما رکھی. تو یہ زبان جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اچھی باتیں کرتا ہے، تو اس قیمتی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی مرضی کے اندر استعمال کیا جائے. یہ زبان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو، اور ہر اس موقع پر یہ زبان چلنے والی ہو جس کے ذریعے سے یہ اپنے اندر اور اپنے جو وجود والا ہے اس کے لیے نیکیاں جمع کرنے والی ہو، ذخیرے بڑھانے والی ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جن چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے ان میں فرمایا کہ زبان وہ عضو ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ پابند رکھنے کی اور قید رکھنے کی ضرورت ہے. لوگ دوسری تیسری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز کو قید کر کے رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے زبان. کہ زبان انسان کی اگر مقید ہو گئی اور صحیح انداز سے اس کا استعمال انسان کو آ گیا تو بہت سارے فتنوں سے انسان بچا رہتا ہے. تو یہ زبان اس کو لگام دینے کی ضرورت اور اس کے اندر اس کو ایسا پابند کیا جائے جس طرح انسان ایک قیمتی چیز کو چھپاتا ہے, محفوظ کرتا ہے, اس کو ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے ضائع نہ ہو جائے. تو زبان کے اوپر بھی انسان ہمیشہ ایسی ہی نگرانی رکھے کہ یہ چیز کبھی بھی ہم سے ضائع نہ ہونے پائے. بزرگان دین حضرات اولیاء اقوام فرماتے ہیں کہ یہ زبان ایک اژدھے کی طرح سے ہے, اگر اس اژدھے کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا ڈسے گا, اور اگر اس کو اس کے نقصان سے بچنے کی تدابیر کی جائیں گی تو انسان محفوظ رہے گا. تو یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا جسم کا ٹکڑا ہے, لیکن نقصان پہنچانے کے لحاظ سے اتنا مضر اور مہلک اور خطرناک, جس طرح سانپ اور اس سے بڑا اژدھا انسان کو ڈس لے نقصان پہنچا دے تو بسا اوقات انسان کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ زبان بھی جو وجود میں معمولی سی دکھائی دے رہی ہے کبھی کبھار اتنا خطرناک نقصان پہنچاتی ہے کہ ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال وہ رائگاں ہو جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر بسا اوقات انسان کوئی ایسی بات زبان سے نکال بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایمان بھی اس سے جاتا رہتا ہے. تو یہ ایک خطرناک اژدھے کی مانند ہے. جس طرح اژدھے سے انسان بچتا ہے, اپنے آپ کو تحفظ دیتا ہے, تو یہی حال زبان کا ہے کہ یہ زبان ہماری ایسی ہو کہ یہ مأمون اور محفوظ ہو, اس کی نگہبانی کی جائے, نگرانی کی جائے, اس کو دیکھ بھال کے صحیح انداز سے استعمال کیا جائے, اور اس زبان کے جو نقصان کے سامان ہیں اس سے ہمیشہ بچاؤ کے لیے انسان چوکن نہ رہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی زبان کیا ہوتی ہے, ڈنگ ہوتا ہے. جب بولیں گے کوئی نہ کوئی طنز, کوئی نہ کوئی تانا, کوئی نہ کوئی جملہ کر دیں گے کہ اگلا آدمی دل ملا کے رہ جاتا ہے. اور یہ انسان اس کو تصور بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری زبان کی معمولی سی حرکت نے اس انسان کو کتنا خطرناک زہریلا ڈنگ مار دیا کہ وہ انسان اندر سے تل ملا رہا ہے, بل ملا رہا ہے. بسا اوقات انسان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. کبھی کبھی گھریلو معاملات کے اندر شوہر ناراض ہو کے بیوی کو ایسا خطرناک جملہ بول دیتا ہے کہ بیوی رات بھر کروٹے بدلتی ہے کہ شوہر نے اتنی بڑی بات میرے منہ پہ مار دی. کبھی کبھار بیوی کی طرف سے شوہر کو کوئی ایسا جملہ سننے کو ملتا ہے, رات گزر جاتی ہے, حرام ہے کہ اس کو نیند آ جائے, دل ملاتا رہتا ہے کہ میری بیوی نے اتنا بڑا جملہ مجھے بول دیا. کبھی کبھی اولاد, کبھی ماں باپ اس قسم کے جملے, بظاہر وہ چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لیکن اگلے آدمی کے لیے وہ جیتے جی موت کا سامان پیدا کر دیتا ہے. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک سفید ریش بزرگ ہستی یہاں مجھے ملے باہر صحن میں, گرمیوں کے موسم میں باہر نمازیں ہو رہی تھیں, تو بہت ہی زیادہ درد بھرے انداز میں, بالکل بہت ہی زیادہ رنجیدگی کے ساتھ ملے اور کہا کہ میرے دو بیٹوں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا, میں نے 20-25 لاکھ بیٹوں کو دیے تھے, ایک کو ایک طرف دیے, دوسرے کو الگ دیے اور کاروبار کے لیے دیے تھے. وقت گزرنے کے بعد جب میں نے ان سے حساب کتاب مانگا تو بات گرما گرمی کی طرف چلی گئی, تو تمہیں میں ہوتے ہوتے بات یہاں تک آ پہنچی کہ ماں بیٹے ایک طرف ہو گئے, میں ایک طرف, اور ہوتے ہوتے ان بیٹوں نے اس قدر بدتمیزی کا سلوک کیا تو وہ بتاتے ہوئے اس قدر شکستہ دل تھے کہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ واقعتا یہ شخص اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. فرما رہے تھے کہ میرے بڑے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ بڈھے جب تو مر جائے گا تو تیری قبر پہ آ کے پیشاب بھی نہیں کروں گا. کہنے لگے کہ یہ جملہ میرے دل کے اندر ایسا گھس گیا کہ میں لاکھ کوشش کر رہا ہوں اس کو نکالنے کی, میرے دل سے یہ جملہ نہیں نکل رہا. پھر دوسرے بیٹے کا بتانے لگے کہ میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو اس کا فون آیا اور اس نے اپنا نام لے کر مجھے بتایا کہ وہ فلانے, میں فلانا شوٹر بات کر رہا ہوں, گھنٹے بھر کے اندر دکان خالی کر دے ورنہ تجھے شوٹ کر دوں گا. سگا بیٹا اپنے باپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ جملہ جو کہنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگلے آدمی پر قیامت اور بجلی گرا رہا ہے. ظاہر ہے کہ بیٹا, سگا خون, سگی اولاد, جو کتنے مان سے انسان دعائیں ماں مانگ کے, جس کے لیے کتنی محنتیں کر کر کے انسان کیا کچھ پاپڑ نہیں بیلتا, اور اس اولاد کی زبان سے اگر سگا باپ کی جملہ سن لے انسان ہل کے رہ جاتا ہے کہ ایسی اولاد کا کیا انجام ہوگا. اس مال کی خاطر, اس دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر انسان اس مقدس رشتے کو بھول جائے.
لاکھ دو لاکھ بیس پچیس لاکھ کروڑ دس کروڑ اس کی کیا حیثیت ہے ماں باپ کے اس مقدس رشتوں کے سامنے؟ ٹھیک ہے اگر مالی معاملات میں نوک جھونک ہے اتار چڑھاؤ میں گرما گرمی ہے انسان طریقے سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کی صفائی کرا لے، لیکن یہ تو نہ ہو کہ انسان اس قدر گھناؤنے جملے بول دے کہ سننے والا انسان لرز کے رہ جاتا ہے کہ سگی اولاد نے باپ کو کتنا خطرناک زہر آلود جملہ بول دیا، تو وہ بیچارے اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بسا اوقات انسان کی زبان وہ زبان نہیں ہوتی، ڈنک ہوتا ہے کہ جب وہ چلتی ہے اگلے آدمی کے دل پر ایسے گہرے زخم ڈال جاتی ہے کہ پھر وہ انسان مرنے مر جاتا ہے لیکن وہ زخم پھر اس کے کبھی بھرتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زبان کو قابو میں رکھ کر زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی رہنمائی فرمائیے، کوئی خیر کا کام بتائیے کہ جس کے اوپر میں عمل پیرا ہو جاؤں تو کامیابی مل جائے، نصیحت چاہیے۔ فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ زبان کو استعمال کرنا سکھایا کہ مختصر سا جملہ کہو آمنت باللہ، میں ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر، زبان سے ایمان کا اعتراف اور اقرار کر لو، ثم مستقم پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ جمے رہو، مضبوط رہو، مرتے دم تک اس پر قائم دائم رہو۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جس سے میں بچوں؟ فمما اتقی، کون سی چیز سے میں بچوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ہاتھ سے اشارہ فرمایا زبان کی طرف، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِ، اس طرح سے آپ نے زبان نکالی اور اشارہ دیا کہ اس کے نقصان سے، اس کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچانا، کہ یہ زبان اگر اس کو تم بے لگام چلاؤ گے اور غیر محتاط انداز میں استعمال کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہارے بہت سارے نقصانات ہوں، اور کوئی بعید نہیں کہ تمہارا ایمان بھی تم سے سلب ہو جائے۔ تو یہ زبان، اس کو محتاط چلانے کی ضرورت، اور یہ عظیم نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے اندر استعمال ہونے والی ہو۔ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا استعمال اس کا نہ ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ترین ہے، سب سے پیارا عمل بتا دیجیے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی اور اپنی دونوں انگلیاں اس پر رکھ دی کہ فرمایا کہ اس زبان کو قابو میں رکھنا یہی سب سے افضل عمل ہے۔ اگر انسان کی زبان صاف ستھری ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں چلنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والی ہو، تو اس کو آپ نے افضل ترین عمل قرار دیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ رات دن اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرف ہمیں توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا کہ آیا اس نعمت کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا خدا نہ کرے غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے جنت کا داخلہ آسان ہے، ایک تو ہے تقوی، دوسرا ہے حسن اخلاق۔ تقوی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، برائیاں چھوڑتا رہے، برائیوں سے بچتا رہے، گناہوں سے دور رہے، ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب اس سے صادر نہ ہو۔ تو تقوی یہ جنت کے داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق یہ بھی انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دوزخ میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الاجوفان، الفم والفرج۔ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو بکثرت جہنم میں لے کر جائیں گی، ان میں سے ایک تو ہے منہ یعنی زبان، اور دوسری ہے شرمگاہ۔ کہ یہ دونوں چیزیں اگر غیر محتاط استعمال ہوئی ہوں، زبان بے لگام چلتی رہی اور شرمگاہ اس کی حفاظت نہ کی گئی، انسان نے اپنی عصمت عفت کو محفوظ نہ رکھا، پاک دامن نہ رہا، داغدار ہو گیا، تو فرمایا کہ ان دو چیزوں کی بے احتیاطی لوگوں کی اکثریت کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو دو عمل آپ نے ایسے بتائے جن کے ذریعے سے جنت کا داخلہ آسان بتایا، ایک تو ہے تقوی، دوسرا ہے حسن اخلاق، اور دو چیزیں آپ نے ایسی بیان فرمائی کہ جو ان کا تعلق انسان کے وجود ہی سے ہے. فرمایا کہ ایک تو منہ اور دوسری اس کی شرمگاہ. منہ کے بول اگر اچھے نہ ہوئے، منہ کا استعمال، زبان کا استعمال اگر غلط ہوا تو یہ اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. یا اسی طریقے سے شرمگاہ کو اگر تحفظ نہ دیا، محفوظ نہ رکھا، اپنی عزت پر داغ لگا لیے، اس لحاظ سے بھی فرمایا کہ یہ چیز جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. انسان انہیں دو چیزوں کے پیچھے ایسا حوث کا پتلا ہو جاتا ہے کہ انسان دو کام کرتا ہے، ایک کرتا ہے حرام خوری، ایک کرتا ہے حرام کاری. حرام خوری کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے کہ انسان منہ کے ذریعے سے اپنے وجود کو حرام غذا دیتا ہے. اس حرام خوری میں پھر تمام کی تمام وہ حرام چیزیں آ جاتی ہیں جس کو اللہ پاک نے ناجائز قرار دیا. بھلے وہ بڑے پیمانے کا ڈاکہ ہو، چوری ہو، لوٹ مار ہو، غبن ہو، غصب ہو، رشوت ہو، سود ہو، یا اس قسم کے دھوکے کے ذریعے سے کوئی بھی کسی مومن مسلمان کا مال ہتھیایا گیا ہو، یا یتیم کا مال لے لیا گیا ہو، یا وراثت کے مال پہ قبضہ کر لیا گیا ہو، یا قرضہ لے کر نہ دینے کا پکا ارادہ کر لیا گیا ہو، یا لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے ان کے ساتھ مال معاملات کر کے مال ہڑپ کر لیا جائے، تو یہ تمام کے تمام حرام کے جو شعبے ہیں، یہ حرام خوری انسان منہ کے ذریعے سے کرتا ہے. اور دوسرے گناہوں کا جو مرکز ہے وہ ہے شرمگاہ، وہ ہے حرام کاری. اسی حرام کاری کی وجہ سے انسان بد نظری کرتا ہے، اور کانوں کو غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو گندا کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کو غلط جگہوں کی طرف استعمال کرتا ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ کے ذریعے اس کی تصدیق اور تائید ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ اختتام تک جا پہنچتا ہے. حرام کاری کے اندر یہ پورا ایک وسیع شعبہ ہے کہ انسان کہاں 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 حوث کا پتلا بن کے منہ مارتا پھرتا ہے. دیکھنے میں تو یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ انجام اتنا بھیانک ہے کہ یہی دو چیزیں اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی، منہ اور دوسری شرمگاہ. آج ہماری نوجوان نسل اتنی بے باک ہو چکی، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، منہ کالا کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کو داغدار کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی ایسی بات سننے کو ہی نہیں ملی، اچھی بات نہ سنی، نہ اچھی محفل میں بیٹھے، پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. لیبل بڑا خوبصورت لگا دیا محبت، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں، ہم دونوں مستقبل میں شادی کر لیں گے. یہ صرف ایک لیبل ہے دھوکے کا. اس کے پیچھے شیطان پورا اپنا جال بچھاتا ہے، پوری انسان کی زندگی کو ایسا تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہماری نوجوان نسل صرف اسی لیبل کے پیچھے اتنی برباد ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے کہ الامان والحفیظ. یہ جو طرح طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، اس کے پس پردہ اگر انسان روحانی نگاہ ڈال کے دیکھے تو یہ جرائم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ گھر گھر ہمارا اتنا آلودہ ہو چکا ہے، اتنی نحوست پھیل چکی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم ان گناہوں کے اندر اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ کے عذاب نہ آئیں گے تو کیا رحمتیں برسیں گے. تو یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اگر انسان نے منہ کے اندر احتیاط نہ رکھی، زبان کو غیر محتاط بنایا، کھانے پینے کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، اور دوسرے فرمایا کہ شرمگاہ، اس کی اگر انسان نے حفاظت نہ کی تو دنیا تو ہے ہی برباد. اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے مار آتی ہے، اللہ کی طرف سے ان گناہوں کا وبال انسان کے سامنے آتا ہے، اور آخرت کے اندر یہی دونوں گناہ اور یہی دونوں چیزیں، منہ اور شرمگاہ کی بے احتیاطیاں، انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ نوجوان خصوصاً، اور خاص کر ہر عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے مومن مسلمان، کہ جو ہمیشہ اپنی زبان کی بھی حفاظت رکھتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت رکھتے ہیں. ایسے خوش نصیبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کھلی بشارت دی، فرمایا کہ من یؤمن لی ما بین لحییہ و بین فخذیہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اس چیز کی جو دو رانوں کے درمیان ہے، جو شخص مجھے ان کے تحفظ کی ضمانت دے دے، اب من لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی اونچی بشارت دی کہ اگر کوئی خوش نصیب پیدائش جب سے بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک وہ اپنی ان دو خزانوں کی حفاظت میں لگا رہا کہ یہ چیزیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں، اپنے اس جبڑوں کے درمیان جو اللہ نے نعمت دی زبان اس کی اور شرمگاہ کی ضمانت اگر وہ دے دیتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صادق و مصدوق وہ اس کے ضامن بن رہے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یقیناً بہت ہی اونچی بات ہے کہ جو بھی مرد مومن مرد صالح مرد ہو یا عورت کہ وہ اگر اپنی ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرے جوانی ہو یا بڑھاپا ہو ہر حال میں اپنے ان دونوں چیزوں کی ضمانت کو یقینی بنا لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی جاگتی بشارت دی ہے کہ میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ خواہشات نفس ایک وقتی لذت کی خاطر انسان اپنے لیے جہنم میں گرنے کے سامان کرتا ہے حالانکہ عقل مند انسان وہ ہے جو وقتی لذت کی خاطر اپنا قیمتی اثاثہ برباد نہیں کرتا. یہ وقتی طور پر خواہشات کی تکمیل اس کی مثال مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے انسان کو خارش کا مرض لگ جائے. جب خارش کا مرض لگ جائے تو خارش کھجانے میں بڑی لذت آتی ہے, بڑا مٹھاس محسوس ہوتا ہے. تو اگر اس مریض کو چھوٹ دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جتنا دل چاہے کھجاؤ تو اس کا مرض اور بڑھتا جائے گا, جسم کی کھال چھلے گی, اس میں خون ڈسے گا اور اس کے اندر یہ بیماری مزید پھیلتی چلی جائے گی جو ناقابل تلافی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس لذت کو بس پش ڈال کے خارش آ رہی ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, اپنے آپ کو روک رہا ہے تو یہ روکنے والا بہت جلد اس بیماری سے شفا پا لیتا ہے. تو گناہ کے اندر بھی ایک وقتی اور ایک عارضی لذت ہے اور یہ لذت بھی اسی لیے رکھی گئی کہ اس میں بندے کی آزمائش اور امتحان ہے. اللہ پاک نے جنت بھی تیار فرمائی, دوزخ بھی تیار فرمائی. جبریل امین کو بھیجا معائنے کے لیے, جبریل امین دیکھ کر آئے, فرمایا کہ یا رب جنت اتنی حسین ترین آپ نے بنائی کہ ساری مخلوق آپ کی اسی میں جائے گی, کوئی بھی نہیں بچے گا. جہنم اتنی خطرناک آپ نے بنائی, کوئی ایک فرد ایسا نظر نہ آیا, ایسا نہیں ملے گا جو جہنم میں جائے. اللہ پاک نے جنت کو آزمائشوں سے, مشقتوں سے, مجاہدوں سے ڈھانک دیا اور دوزخ کو لذتوں سے, خواہشات سے ڈھانک دیا. فرمایا کہ اب جا کر دیکھیں. حضرت جبریل امین معائنہ کر کے آئے تو جنت چاروں طرف سے آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے, امتحانات, مجاہدے, مشقتیں, مصیبتیں, آزمائش ہر طرف, تکالیف ہی تکالیف, مجاہدے ہی مجاہدے. اور دوزخ کے اطراف میں خواہشات اور لذتیں اور چاہتے مزے ہی مزے. تو جبریل امین فرمانے لگے کہ یا رب معاملہ اب تو الٹا دکھائی دیتا ہے کہ شاید اب تو سارے ہی جہنم میں جا گریں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مؤمنین مخلصین بندے انہی مجاہدوں کو, انہی آزمائشوں کو, انہی تکلیفوں کو پار کر کے جنت کے اندر میں ٹھکانہ بنائیں گے اور میرے نہ ماننے والے ان لذتوں کے چکر میں, خواہشات کے مٹھاس کے چکر میں ایسے دلدادہ بنیں گے کہ وہ اس کو حاصل کرتے 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 آخرکار جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال پیش فرمائی, فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بالکل ایسے ہے جیسے شمع جل رہی ہو, پروانے اس کی طرف لپک لپک کر آتے ہوں, میں اس شخص کی طرح ہوں کہ جو ان پروانوں کو ہٹا رہا ہو, تم سب ہو کہ جہنم کی شمع کی طرف لپک لپک کر اس کے اندر گرے چلے جا رہے ہو, میں ہوں کہ تم کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر ہٹا رہا ہوں, بچا رہا ہوں. کبھی آپ خوشخبریاں سناتے ہیں, کبھی آپ وعیدیں سناتے ہیں, کیوں؟ اپنی امت کی خیر خواہی میں کہ امت جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے. آپ ہر انداز سے اپنی امت کو سبق سکھا کر, درس دے کر ان کو بچا رہے ہیں, پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ جہنم میں خدا کے لیے گرنے کے کام مت کرو. تو اللہ پاک نے جنت کو آزمائشوں سے ڈھک دیا, اس میں آزمائشوں سے گزر کر انسان اپنے ٹھکانے تک جا پہنچتا ہے, اور دوزخ کو خواہشات کے ساتھ اور لذتوں کے ساتھ, شہوات کے ساتھ ڈھک دیا کہ جو شہوات کے پیچھے پڑے گا آخرکار اگر وہ واپس نہ پلٹا جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا. بہت ہی خوش نصیب ہے بالخصوص نوجوان کہ جو جوانی کے اندر اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوں, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم بشارت سنائی, شاب نشأ فی عبادت اللہ, کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت کے اندر پل بڑھ کے جوان ہوا, اپنی عزت کو محفوظ رکھا, اللہ پاک اس کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ وقتی لذتوں کے چکر میں اور ایک محبت کے دھوکے کے اندر انسان اتنے خطرناک اپنے لیے وبال کے سامان کرے کس کو پتا ہے کہ کون انسان بڑھاپے میں مرے گا؟ کتنے ہی نوجوان نہیں ہیں جن کے جنازے ہم پڑھتے ہیں، خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی کسی بیماری میں انتقال کر جاتا ہے، ہمیں آپ کو کس کو کیا پتا کہ کون کس عمر کے اندر انتقال کر جائے گا؟ جوانی کے اندر موج مستیوں میں لگے ہوئے تھے، خدا نہ کرے موت آ گئی، گناہوں کے انبار اپنے ساتھ لے گئے، تو کیا منہ دکھائیں گے رب ذوالجلال کو؟ مومن مسلمان تو اس کی پہچان یہ ہے کہ بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک ہر وقت اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یار اب صحیح صحیح چلتے چلتے تجھ تک پہنچوں، سنبھل سنبھل کر ڈر ڈر کے خوف اور خطروں کے ساتھ وہ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، بچے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، ہر ایک دن بدن لمحہ بلمحہ اپنی موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دی، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں سے اپنا دایاں ہاتھ اپنی گردن پہ رکھا، بایاں ہاتھ سامنے پھیلا دیا، فرمایا کہ انسان کی اور اس کی موت کی مثال ایسے ہے کہ اس کی خواہشات، اس کی تمنا، آرزوئیں، اس کی چاہتیں، اس کے منصوبے یہ دور تک پھیلے ہوئے ہیں، 10 سال تک کے منصوبے بنائے بیٹھا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو دایاں ہاتھ جو گردن پہ آپ نے رکھا، فرمایا کہ اس کی موت بالکل گردن پہ آ چکی ہے اور منصوبے اتنے لمبے بنا رہا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، لمحے بھر میں انسان دنیا سے جاتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے ہمارے بنوری ٹاؤن کے استادوں میں سے ایک استاد عشاء کی نماز پڑھا کر امام تھے، مسجد سے باہر نکلے، تین اٹی کی جو مشہور وہاں جو بڑا مزار ہے، مزار ہی کے ساتھ جو بڑی مسجد ہے جس میں امامت کرتے تھے، بڑی گہما گہمی ہر وقت چہل پہل رہتی ہے وہاں پر۔ عشاء کی نماز کے بعد جب نکلے تو نہ جانے کون دشمن ان کی تاک میں تھا، صرف ایک کھجور کی گٹلی کے برابر گولی وہ یہاں گردن پہ رکھ کر پیچھے سے اس نے ایسی ماری کہ بس یہاں سے پار ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہ چلا اتنے شور کے اندر وہ اپنے وہاں اوندھے منہ گر گئے۔ آس پاس والے لوگوں نے وہاں ہار پھول وغیرہ کی دکانیں، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب گرے، میں آ کر دیکھا تو دیکھا تو اپنے امام صاحب ابھی عشاء کی نماز پڑھائی، اور یہاں دیکھا تو ایک ہی گولی کے اندر اللہ کو پیارے کو، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب اس کو آ کر اچک لے گی۔ کامیاب انسان وہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کی، اپنی بڑھاپے کی، اپنے ادھیڑ کی، ہر حال میں اپنی زندگی کی حفاظت کرنے والا ہو، پاک صاف زندگی بسر کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیبوں کو خوشخبری سنائی کہ مَن یَأْمَنُ لِی مَا بَیْنَ لِحْیَیْهِ وَبَیْنَ فَخِذَیْهِ أَأْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنے جبڑوں کے درمیان جو چیز موجود ہے یعنی زبان، اس کو غلط استعمال نہیں ہونے دے گا، اپنی شرمگاہ کے بارے میں جو دو رانوں کے درمیان موجود ہے اس کی ضمانت دے دے کہ وہ غلط استعمال نہیں ہونے پائے گی، تو فرمایا کہ میں اس کے لیے أَأْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی کامیابی کا سودا ہے اگر ہم اور آپ اس نسخے کو اپنا لیں، اور دل کے اندر یہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، آپ کی ضمانت کا حقدار بننے کے لیے یا رب میں اپنی جوانی کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے سچے ہیں۔ اللہ پاک ہی نے آپ کو یہ بشارت دی اور خوشخبری سنوائی، تو جو بھی بندہ مومن اس کا مزداق بنے گا آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضامن بن کر آگے آ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ زبان، اس کا محتاط استعمال انسان کے لیے نجات کا سامان ہے، اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان کام کی بات کرے، ضرورت کی بات کرے، نفع کی بات کرے، جہاں اس کی کام کی بات ہے اس وقت زبان کو چلائے، ضرورت کی بات ہے اتنی کرے، فضول لا یعنی اضافی گفتگو گپ شپ لا یعنی چیزوں سے اجتناب کرے، اور جس بات سے نفع ہو اس بات کو کرے، جس بات میں نقصان دکھائی دیتا ہو اس کو پتہ ہے کہ یہ میری بات اس وقت اگر میں نے کر دی تو یہ پیٹرول پر ماچس کا تیلی کا کام دکھائے گی، ایسے موقع پر زبان کو تالا ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تولو پھر بولو، ہمیشہ اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ انسان سوچ لے کہ بولوں کہ نہ بولوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی موقع پر چپ لگا جاتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مصلحت سمجھ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نسخہ سکھایا، فرمایا کہ من صمت نجا، نجات کا ایک کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی، فتنے کے موقع پر، کسی آڑے موقع پر بولنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، نجا، نجات پا گیا۔ خاموشی کے اندر نجات ہے، خاموش انسان اس نے اپنی بات کو سیدھے راز میں رکھا ہوا، سامنے والے کو پتہ نہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا بات ہے، تو جب تک انسان خاموش ہے نجات اس کے لیے ہے. بسا اوقات انسان بول پڑتا ہے بے تکا بے موقع یا فضول بات یا بے موقع بات بول کے پھر بعد میں پچھتاتا ہے. اس وقت پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ بات زبان سے نکل کر تیر کمان سے نکل کر واپس نہیں ہوتے. پھر انسان لاکھ کہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, سوری سوری کرتا پھرے, اس سوری کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بات جب زبان سے نکل گئی تو بس وہ پرائی ہو گئی. یہ تو ایک راز تھا, جب زبان چل پڑی وہ فاش ہو گیا, اندر کی بات ظاہر ہو گئی زبان کے ذریعے سے. تو کامیابی کی اور نجات کا ایک طریقہ آپ نے یہ بتایا, من صمت نجا, جس کسی نے بھی خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس زبان کو جہاں ضرورت نہ ہو, جہاں فائدہ نہ ہو, اس کو خاموشی کے اندر, اصل تو یہ ہو کہ اس کو کار خیر کے اندر استعمال کرتا رہے, لیکن اس موقع پر کم از کم اپنی زبان کو خاموش رکھے تو اس کے اندر نجات پا جائے گا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے خلاصہ, امت کے مکھن, امت کے لب لباب, امت کے نچوڑ, امت کی وہ عظیم ہستی جن سے بلند و بالا امت کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کے اعمال کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, فرمایا کہ ابو بکر والے پلڑا جھک جائے. وہ عظیم ہستی, ایک دن آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے بڑے رنجیدہ افسردہ اور منہ سے زبان باہر نکالی اس کو پکڑے ہوئے مروڑ رہے, ایسے ایسے ہلا رہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں, اسی زبان کی وجہ سے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کی کان مروڑی کر رہا ہوں کہ یہ زبان میرے لیے ہلاکت کا سامان نہ بن جائے. جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر, اس کا وجود تو چھوٹا سا ہے لیکن جرم بڑے بڑے کرتی ہے. یہ بڑے بڑے گھروں کے اندر آگ لگواتی ہے. جہاں اس زبان کو محتاط نہ رکھا جائے تو پھر یہی زبان جب بے لگام ہو جھوٹ بولتی ہے, اور جھوٹ کا وبال اتنا خطرناک کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے جھوٹے پر. اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ میں اتنی بدبودار تعفن ہے کہ دور تک وہ بدبو پھیلتی ہے, تو جہاں تک وہ بدبو جاتی ہے رحمت کے فرشتے وہاں تک دور چلے جاتے ہیں. انسان بعض دفعہ اس کو معمولی سمجھتا ہے, بات بات میں جھوٹ بولتا ہے, بات بات میں سچی بات کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ ملا دیا, سچی بات کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ ملا دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, سچ بولتے 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 اتنا زیادہ سچ بولتا ہے کہ اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے کہ کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. اور ایک مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ایک بات سچی تو دوسری بات جھوٹی. فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ انسان اگر اس زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کرے اور جھوٹ کا عادی ہو, بات بات میں جھوٹ بولے, رحمت کے فرشتوں کو اپنے سے دور بھگا لے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا سامان ہو گیا اور رحمت کے فرشتے مجھ سے دور ہو گئے, اللہ کی رحمت اس سے ہٹ گئی. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت کے سایہ سے انسان ہٹ جاتا ہے. یا اسی طرح اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے, صحیح محتاط انداز میں اس کو نہ رکھا جائے, تو پھر اسی زبان سے غیبت ہوتی ہے. غیبت اتنا خطرناک عمل کہ ایک موقع پر زوجہ محترمہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے صرف ایک چھوٹی سی انداز میں غیبت کی تھی, فرمایا کہ اتنی خطرناک تم نے عمل کیا, اس کا زہر اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. اونچی ہستی ہے, ازواج مطہرات میں سے زوجہ محترمہ ہیں, لا علمی میں صرف اشارتن ایک غیبت ہو گئی, لیکن اس غیبت کا خطرناک زہریلا اثر آپ نے یوں بتایا کہ اس کا ایک قطرہ تم نے اتنا خطرناک اتنا کڑوا عمل کیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈالے پورا پانی کڑوا ہو جائے. اور یہاں ہماری زبان بے لگام صبح سے شام تک غیبت ہی غیبت, غیبت ہی غیبت, اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی, گھر کے اندر ہے تو گھر والوں کی برائیاں, خاندان والوں کی برائیاں, اس کی برائی اس کی برائی, جب باہر نکلے تو معاشرے کی برائیاں, کسی سیاست دان کو لے لیا, کسی کھلاڑی کو لے لیا, کسی اس کو کسی اس کو, بس کوئی نہ کوئی ہمارے محور گفتگو ہونا چاہیے, اس پہ تبصرے, ایک مثبت کر رہا ہے دوسرا منفی, ایک اس کی تائید کر رہا ہے دوسرے اس کی تنقید, بس یہی فضول اور لا یعنی چیزوں میں لگ کر اپنی زبان کو قیچی کی طرح چلا کر یہ معلوم نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, فضول اور لا یعنی عمل کے اندر مبتلا ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، تو لا یعنی گفتگو جس سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن لگا ہوا ہے، جہاں کہیں جائے گا تھوڑی دیر دیکھا کہ کون کس مزاج کا ہے، اسی مزاج کے حساب سے تھوڑا بہت چھیڑا، بس وہ گفتگو شروع ہو گئی، اب لن ترانی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا، کبھی کہیں گئے دیکھا کہ مولوی صاحب آ گئے تو بس مولویوں پہ شروع ہو گئے، مدرسوں پہ شروع ہو گئے، مسجدوں پہ شروع ہو گئے، حالات پہ شروع، لینا ایک نہ دینا دو، بس وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے فضول اللہ، یعنی مقصد کچھ نہیں ہے، نہ اس گفتگو کا فائدہ اس کو نہ ہمیں. اصل چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ کلام کہ جس کا فائدہ میری ذات کو ہو یا سامنے والے کو ہو، وہ کلام تو انسان کرے، ورنہ من صمت نجا، خاموشی کے اندر عافیت. تو غیبت کس زبان سے ہوتی ہے، چغلی یہ کرتی ہے، اس کی شکایت وہاں، اس کی برائی یہاں، اس کا دل اس سے خراب کیا، اس کا دل اس سے خراب کیا. اتنا خطرناک عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر دو، آپ کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کس بنا پر، فرمایا کہ معمولی عمل تھا، بچنا چاہتے بچ سکتے تھے لیکن ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت چغلی سے نہیں بچتا تھا. یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اس کی برائی اس کی برائی، یہ کرنا انسان اپنے لیے عذاب قبر کے سامان کرتا ہے. الزام تراشی یہی زبان کرتی ہے، الزام لگانا، کسی کی عزت نفس مجروح کرنا، کسی کو زبان سے ایذا پہنچانا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر طنز کرنا، کسی کو تانا دینا، یہ سارے جرائم اسی زبان سے تو سرزد ہوتے ہیں. کسی کو کوسنا، کسی کو گالی دینا، فحش گفتگو کرنا، لا یعنی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، اور اس طرح کی چیزیں جو انسان اس زبان کو چلا چلا کے چلا چلا کے وقت پاس کر رہا ہوتا ہے لیکن اعمال کے اندر یوں سمجھ لیجیے کہ اس نے بہت بڑی بربادی کے سامان کر لیے ہوتے ہیں. تو یہ زبان، اس کو بے لگام چلانے کے بجائے ضرورت اس بات کی کہ یہ زبان ہمیشہ خیر کے اندر استعمال ہونے والی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر نصیحت چاہی، یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے، فرمائے کہ تمہاری زبان مسلسل ذکر اللہ سے تر بتر رہنے والی ہو. اول تو کام کی، ضرورت کی، نفع کی بات کرو، نہ ہو تو خاموشی اختیار کرو، اور اس خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ تر بتر ہو، اللہ کی یاد سے وابستہ ہو. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، خیر کے کام میں زبان کو لگائے رکھنا، ذکر اللہ اس کے بعد جاری ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، شکر کے کلمات ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی. یہ زبان صرف ایک مرتبہ جب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ دیتی ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ پاک نے اتنا رکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خلا بھر جاتا ہے. فرمایا کہ سبحان اللہ کہہ دینے والا اپنے اعمال نامے کے اندر آدھے پلڑے کو بھر لیتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس زبان کو برائیوں کے اندر لگانے کے بجائے اچھائیوں میں لگائیں، خیر خواہی کے اندر، ہمدردی اور اپنائیت کے اندر، محبت کے بول بولنے کے اندر، تعلقات نبھانے کے اندر، ذکر و فکر کے اندر، تلاوت کلام پاک کے اندر، کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اس تیزی کے ساتھ اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا ہے کہ ہر ہر پہ 10 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو فضول بیٹھنے سے بہتر انسان جو صورتیں اس کو یاد ہیں انہیں صورتوں کی تلاوت کر لیا کرے، ایک ایک حرف کے بدلے تیزی کے ساتھ اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو اس زبان کو خیر میں استعمال کرنا، اللہ کی یاد میں استعمال کرنا، اللہ کے بندوں کو خیر خواہی کی باتیں بتانا، اللہ اور رسول کی باتیں بتانا، نصیحت کی باتیں بتانا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خامی ہے، تنہائی میں، اکیلے میں، بڑے پیار اور محبت اور اپنائیت کے ساتھ اس کو نصیحت کرنا کہ بھائی دیکھو یہ ایک برائی مجھے نظر آتی ہے، شاید اس کو چھوڑ دو تو اچھا ہو جائے. اگر وہ اس برائی کو اس نصیحت پر چھوڑ دے گا، مرتے دم تک ہی اس نے اپنے لیے سب کا جاریہ کر لیا. جب تک وہ اس نیکی پر لگا رہے گا، اس کی نصیحت پر وہ کام کرے گا، اتنا ہی ثواب جو وہ پا رہا ہے اتنے ثواب اس کے اعمال نامے میں ملتا رہے گا. تو اس زبان کو خیر کے کاموں میں لگانا، اچھائی کے کاموں میں لگانا، اچھے انداز سے استعمال کرنا، یہ تو اپنے لیے ذخیرے بنانے اور ذخیرے بڑھانے کے مترادف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی عورت کا بچہ انتقال کر جائے، ظاہر ہے کہ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، دل کے ٹکڑے ہیں، خدا نہ کرے کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، تو فرمایا کہ اس قسم کی عورت سے کوئی تعزیت کے دو جملے بول دے، اللہ پاک جنت کا عالیشان لباس اس کو پہنائیں گے. زبان استعمال ہوئی تھوڑی سی، تعزیت کے دو بول بول دیے، اس کو حوصلہ دلا دیا، تسلی دلائی، اللہ پاک نے جنت کے لباس کا انتظام فرما دیا۔ تو یہ زبان خیر کے کام میں استعمال کی جائے، اچھی باتوں میں استعمال کی جائے، محبت کے مٹھاس کے بول بولنے میں استعمال کی جائے، نصیحت کی باتوں میں استعمال کی جائے، تعلقات کو بڑھانے میں استعمال کی جائے۔ نہیں یہ کہ اس کو کینچی کی طرح چلا کر تعلقات کو کاٹنے کے اندر استعمال کیا جائے کہ اس کی غیبت، اس کی چگلی یہاں کا لگایا وہاں پہ لگایا۔ تعلقات کو توڑنا تو آسان ہے، تعلقات کو جوڑنا اصل اہم کام ہے۔ انسان محبتیں بکھیرے، تعلقات جڑوائے، خاندانوں کو بسائے، آپس میں ایسے تعلقات مضبوط اور مستحکم کرے کہ معلوم ہو واقعتاً یہ مومن مسلمان ہے۔ مومن مسلمان تو ہے ہی وہ شخص، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقت میں مسلمان وہی شخص ہے جس کی زبان سے بھی، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مومن مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، من نجاح، نجات کا راستہ کیا ہے، مجھے نجات کا راستہ بتا دیجیے۔ تین نصیحتیں آپ نے فرمائی، فرمایا کہ املک لسانک، اپنی زبان پر قابو پاؤ، زبان کو صحیح استعمال کرو، جائز جگہوں میں استعمال کرو، ناجائز غلط گناہوں میں استعمال نہ کرو۔ دوسرے آپ نے فرمایا ول یسع بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے، فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں رہو، فتنوں کا حصہ نہ بنو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وب کی اعلیٰ خفیتی، اپنے گناہوں کے پر رویا کرو۔ کہ تین کام کے نسخے آپ نے عطا فرما دیے، ایک تو اپنی زبان قابو میں کر لو، دوسرے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اور تیسرے اپنے گناہوں کو جب کبھی تصور آئے۔ آج تو الٹا حساب ہے، پرانے زمانے کے گناہوں کو یاد کر کے لذت حاصل کرتے ہیں، حالانکہ پرانے گناہوں کو یاد کر کے لطف اندوز ہونا یہ پھر جرم بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ جب پرانا گناہ کو یاد آ جائے کہ ہم نے جوانی میں یہ کیا، بچپن میں یہ کیا، فلاں یہ کیا، وب کی اعلیٰ خفیتی، اپنے پرانے گناہوں پر رویا کرو، یہی تین نسخے اپنا لو، نجات پا جاؤ گے۔ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے جنت کا سامان فرما دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے فتنوں سے انسان دنیا کے اندر بھی بچ جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی نجات کے سامان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، آپ کے استاد محترم جن کا تذکرہ پچھلے مضمون میں بھی ہوا، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب، بڑے درویش خدا مست انسان تھے، بزرگ ہستی تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب کے استاد۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے استاد سے ملنے گیا تو حضرت جی فرمانے لگے استاد کہ بھائی شفیع، آئندہ سے ہم عربی میں باتیں کیا کریں گے۔ میں نے کہا حضرت اتنا زمانہ گزر گیا، اب تک تو ہم اردو میں باتیں کرتے چلے آئے، اب کیا شوق پیدا ہو گیا عربی میں؟ اور میں نہیں بس عربی میں کریں گے۔ حضرت نے اصرار کیا، وجہ دریافت کی، حضرت آخر کیا وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، اتنے زمانے سے ہم نے عربی میں باتیں نہیں کی، اب آپ نے کہا تو آخر کوئی نہ کوئی اس کی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ فرماتے ہیں جب میں نے کافی زیادہ اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں بھی عربی تھوڑی آتی ہے، مجھے بھی تھوڑی آتی ہے، جب ہم عربی میں باتیں کریں گے تو ہماری باتیں تھوڑی ہوں گی، اس میں فضول اور لایانی باتیں نہیں ہوں گی، کام ہی کی بات کر سکیں گے ہم لوگ، تو فضول باتیں سے خود بخود ہم اجتناب کر سکیں گے۔ اور پھر ایک مثال دی آپ نے بڑی پیاری، فرمایا کہ بھائی ہماری مثال تو اس وقت ایسی ہے جیسے ایک انسان بڑے لمبے سفر پہ نکلا تھا، ساتھ میں اشرفیوں کی تھیلی اپنے ساتھ لے لی تھی، تو سفر کے دوران وہ اپنی اشرفیاں استعمال کرتے کرتے اپنے اس اشرفیوں کے تھیلے سے اکثر اشرفیاں استعمال کر چکا، تھوڑی سی اشرفیاں بچی ہیں لیکن سفر باقی ہے۔ تو یہ شخص اپنی باقی پونجی کو جو تھوڑی بہت بچی ہے اس کو بڑا سنبھال کے استعمال کرتا ہے کہ سفر پورا ہو جائے، راستے میں کہیں مشقت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ فرمانے لگے ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ہماری زندگی کا بڑا سفر تو گزر چکا، کچھ ہی وقت باقی رہ گیا اور چند اشرفیاں باقی ہیں، چاہتا ہوں کہ ان کو بھی کچھ سنبھال کے استعمال کر لیا جائے تاکہ سفر کے دوران کوئی مشقت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا سفر کب اختتام پذیر ہو جائے، ہماری یہ جو جمع پونجی اللہ پاک نے دی ہے اس کو اگر کارآمد بنا لیا جائے، قیمتی بنا لیا جائے، تو یقیناً یہی اس میں ہمارے لیے نجات کے سامان ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم بے پرواہی کے ساتھ مست و مگن اور غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے تو آنکھ کسی بھی وقت اچانک بند ہو جائے گی، اس وقت انسان رہ رہ کے پچھتائے تو پھر پچھتانے سے واپس دنیا میں نہیں آتا اور نہ ہی وہاں پچھتانا کوئی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا عظیم نعمت جو اللہ پاک نے زبان کی شکل میں عطا فرمائی ہمیشہ اللہ پاک اس کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر سے پاؤں تک تمام کے تمام اعضاء جو اللہ پاک نے قیمتی نعمتیں عطا فرمائی اللہ پاک ہمیشہ ان کو سلامتی نصیب فرمائے. کسی بھی وجہ سے کسی بھی بیماری سے اللہ پاک ان اعضاء سے ہمیں محروم نہ فرمائے. یہ تمام کی تمام صلاحیتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہم دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرنے والے ہوں کہ اے اللہ آپ نے بلا استحقاق یہ نعمتیں اتنی عطا فرمائی کہ آپ کا وعدہ بھی سچا ہے کہ اگر تم نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اور ترقی عطا کروں گا. تو ہر وقت ان نعمتوں میں شکر ادا کرتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ مرتے دم تک ہمارا کوئی بھی عضو ہم سے جدا نہ ہو اور ہم سے نہ کٹے, نہ دور ہو, نہ تلف ہو, نہ معطل ہو, نہ شل ہو, نہ مفلوج ہو. اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام نعمتوں کو صحیح انداز سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اسی پر کفایت کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.